حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا الحج العج العص. حج ایک دشوار گزار گھاٹی ہے اور گمبھیر مسئلہ ہے. ہم نے اس سے پہلے بھی الحمدللہ بہت سی نشستیں اٹینڈ کی ہوں گی, مگر پھر بھی کچھ نہ کچھ خدشات باقی رہ جاتے ہیں. اس لیے یہ ذہن میں رکھیں کہ جو بات ہم نے سن لی ہے دوبارہ وہ بات پکی ہو جائے, اور جو بات نہیں آ رہی ہے اس کو نوٹ کر لی جائے. اس کے لیے یکسوئی چاہیے. اس لیے گزارش یہ ہے کہ اپنا سیل فون سائلنٹ کر لیں, اور ہم نے یہ کوشش کی ہے انشاءاللہ کہ جو تقریر حضرت استاد محترم کی ہوگی اس کو ہم نیٹ پر اپلوڈ کر لیں گے, اور اس کو ہم سب ہیڈنگ بھی دیں گے انشاءاللہ. جس کو جو ضرورت ہو وہ چھوٹا سا کلپ وہاں اوپن کر کے آپ اپنی ضروریات حل کر سکتے ہیں. اس کا بھی انشاءاللہ انتظام کیا گیا ہے. آپ حضرات اس کو چاہیں تو ہمارے ویب سائٹ jamiulkhair.com میں اس کو لے سکتے ہیں. اب ایک اہم کتاب ہے جو حضرت اقدس مفتی سعید احمد صاحب تیرمان مٹی دامت برکات ہوں, جو حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ اجل ہیں, آپ نے ایک روح پرور تحریر لکھی ہے. ضرورت ہے کہ ہر حاجی اس کتاب کو سنیں اور پڑھیں, اس سے الحمدللہ ایک روحانیت پیدا ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آله وصحبه اجمعین ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین, اما بعد. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدته امه, متفق علیہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کے لیے حج کرے اس حج میں بد زبانی اور کوئی نافرمانی نہ کرے تو وہ گناہوں سے اس طرح پاک و صاف ہو کر لوٹے گا جیسے کہ آج ہی اس کی ماں نے اس کو جنا ہے. بخاری و مسلم. میرے وہ خوش نصیب مسلمان بھائی اور بہنیں جو اس سال انشاءاللہ حج و زیارت حرمین شریفین زادہم اللہ شرفا و تعظیما کی سعادت سے سرفراز ہونے کے لیے کچھ ہی دنوں میں اس مقدس سفر پر روانہ ہونے والے ہیں, ان کی خدمات میں میں دلی مبارکباد کا تحفہ اور حج مقبول و مبرور کی دعاؤں کا ہدیہ پیش کرتے ہوئے عرض گزار ہوں کہ حج زیارت کی یہ عظیم دولت جو اللہ پاک آپ کو محض اپنے فضل و کرم سے عطا فرما رہے ہیں یہ کوئی معمولی دولت نہیں ہے. ذرا غور تو کیجئے کہ دنیا میں آج تک کتنے اولیاء اللہ, کتنے نیک اور صالح مسلمان بندے ایسے بھی رہے ہوں گے جن کو جو اپنی پوری زندگی حرمین شریفین کی زیارت طیبہ اور حاضری کی تڑپ اپنے دلوں میں لیے ہوئے دنیا سے رخصت ہو چکے اور انہیں زیارت نصیب نہیں ہوئی. دنیا میں ہزاروں لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں اربوں کی تعداد میں مسلمان وہ بھی ایسے ہی رہے ہیں اور آج بھی ضرور ہیں کہ جنہیں بیت اللہ کا شوق رات اور دن تڑپا رہا تھا اور ہے. یہ کہنا آقا بہت سے عاشق تڑپتے سے چھوڑ آیا ہوں میں, بلاوے کے منتظر ہیں لیکن نہ صبح آیا نہ شام آیا. حج بیت اللہ کی یہ عظیم دولت ہر ایک کو نصیب نہیں ہوا کرتی, ہر ماہ اور ہر سال نصیب نہیں ہوا کرتی, اور اللہ تعالیٰ محض اپنی رحمت سے اور اپنے فضل سے آپ کے نصیب میں رکھی ہے، تو خداوند کریم کا شکر ادا کیجئے اور اپنے آپ کو اس عظیم شان دربار میں حاضری کے قابل بھی بنانے کی کوشش کیجئے، یعنی حج کی روح اور اس کی اصل تیاری کی فکر کیجئے۔ آج ہم لوگوں نے حج کی تیاری بس یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہمارے پاس سفر حج کے لیے دولت خوب موجود ہو، سامان سفر اور آسائش سفر بھی خوب تیار ہو، احباب اور ساتھی بھی خدمت کے لیے موجود ہوں۔ بھائی، یہ تو ظاہری اور دنیاوی اسباب ہیں، اللہ تعالیٰ یہ سہولتیں اور سامان راحت ہر حاجی کو نصیب فرمائے، آمین۔ لیکن حقیقی معنی میں حج کی تیاری یہ نہیں ہے، بلکہ حقیقت میں سفر حج کی تیاری یہ ہے کہ دل میں خدا کا خوف موجزن ہو۔ قرآن کریم میں حج بیت اللہ کے لیے سفر پر نکلنے والوں کو حکم دیا، وتزودوا، اے حاجیو اگر تم حج کے سفر پر نکل رہے ہو تو اس بات کا خیال رکھو کہ دوسروں پر بوجھ نہ بنو، بلکہ زاد راہ اپنا توشہ اور سامان اپنے ساتھ لے کر چلو۔ پھر وہ سفر کا توشہ کس قسم کا ہو، آگے قرآن کریم نے اس کی بھی وضاحت فرما دی، فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، بہترین سفر کا توشہ تو تقویٰ اور پرہیزگاری کی دولت ہے، اے عقل مندو مجھ سے ڈرتے رہو اور ہر نافرمانی سے بچو۔ سب سے پہلے ہر حاجی کے ذمے یہ بات ضروری ہے کہ وہ حتی الامکان حلال اور پاکیزہ مال ہی سے اپنا حج کا فریضہ ادا کرے، ہر مشتبہ وہ حرام مال سے اپنے دامن کو بچائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ حلال اور پاکیزہ مال ہی کی عبادت کو قبول فرماتے ہیں۔ جس طرح ناپاک پانی سے وضو نہیں ہوتا، ناپاک کپڑے میں نماز صحیح نہیں ہوتی، اسی طرح ناپاک حرام مال سے حج بھی قبول نہیں ہوتا۔ ہاں، حرام اور مشتبہ مال سے گو حج کا فریضہ چاروں ناچار ساقط تو ہو جائے گا، مگر اس کا حج یا عمرہ اللہ کے نزدیک مقبول نہ ہوگا۔ حدیث شریف میں ہے کہ جب کوئی حاجی حرام مال لے کر حج کے لیے نکلتا ہے، پھر جب وہ لبیک اللہم لبیک کہتا ہوا بیت اللہ میں پہنچتا ہے تو آسمان سے ایک پکارنے والا پکار کر کہتا ہے، لا لبیک ولا سعدیک وحجک ھذا مردود علیک، یعنی تیری لبیک اور سعدیک کی پکار ہمیں منظور نہیں، تیرا یہ حج مردود اور غیر مقبول ہے۔ ہر حاجی کی ذمہ داری یہ ہے کہ حج کا یہ عظیم فریضہ جو عمر بھر میں صرف ایک مرتبہ فرض ہوتا ہے، اس کی ادائیگی میں انتہائی احتیاط سے کام لے۔ حج کی ناجائز چیزوں کے ارتکاب سے بچ کر سنت اور مستحبات کا بھی اہتمام کرے۔ تقویٰ یہی ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کو، ایک حاجی اپنے دوسرے حاجی کو راحت پہنچانے کی ضرور کوشش کرے اور ہر تکلیف و اذیت کے کاموں سے انتہائی پرہیز کرے، ورنہ اگر عبادت خداوندی کے ساتھ ساتھ خدا کی نافرمانی کا سلسلہ بھی چلتا رہے، ادھر نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں اور تجارت میں جھوٹ اور دھوکہ بھی دے رہے ہیں، نفل حج اور عمرے بھی ہو رہے ہیں اور ساتھ ہی غیبتیں بھی کر رہے ہیں اور ٹیلی ویژن بھی برابر دیکھ رہے ہیں، نہ زبان پر قابو ہے اور نہ نگاہ پر قابو، نہ شرمگاہ کی حفاظت ہے اور نہ سود سے پرہیز ہے، تو پھر سارے نیک اعمال کا نور اور نیکیوں کے فائدے کہاں سے حاصل ہوں گے؟ میرے مرشد و مشفق محیی سنہ حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب دامت برکاتہم وعمت فیوزہم اس کی مثال یوں بیان فرمایا کرتے ہیں کہ کوئی پانی کی بڑی ٹینک ہو، اس میں مشین کے ذریعے پانی بھروایا جائے، ساری رات مشین اپنا کام کرتی رہی، یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ اب لوگ یہ دیکھنے کے لیے گئے کہ آخر یہ ٹینک کیوں نہیں بھر رہی ہے، اوپر جا کر دیکھا تو معلوم ہوا کہ ٹینک پانی سے خالی ہے۔ دیکھنے والوں کو اب تعجب ہوا کہ بھائی یہ کیا بات ہے، آخر اس کا پانی کہاں گیا؟ دیکھا تو معلوم ہوا کہ نیچے اس کے تمام نل کھلے ہوئے ہیں، جتنا پانی ٹینک میں داخل ہوا وہ نیچے نلوں کے ذریعے سے نکل چکا ہے۔ چنانچہ حضرت والا دامت برکاتہن نے فرمایا کہ بالکل یہی معاملہ نیکیوں کا بھی ہے، طاعات کا نور بھی اس وقت تک ٹھہر نہیں سکتا جب تک آدمی خود کو خدا کی نافرمانی سے نہ بچائے، یعنی اپنی زبان کو غیبت اور بد کلامی سے بچا لے، اپنے کانوں کو غیبتوں کے سننے سے بچا لے، اور اپنی آنکھوں کو ہر قسم کی بد نظری سے بچا لے، نہ محرم عورتوں پر اپنی اختیار سے نگاہ ڈالنا اور خوبصورت لڑکوں کو شہوت کی نظر سے گھورنا تو اپنے وطن اور پوری دنیا میں بھی حرام ہے، لیکن سفر حج میں خصوصاً مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں نہ محرم عورتوں اور حسین لڑکوں پر رغبت کے ساتھ نگاہ ڈالنا تو سخت حرام ہے، کیونکہ ان مقدس مقامات میں ساری دنیا سے آنے والے حجاج کرام سب کے سب اللہ تعالی کے معزز مہمان ہیں۔ ہر میزبان اپنے مہمانوں کی ذلت گویا اپنی ذلت سمجھتا ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے قوم لوط علیہ السلام، قوم لوط کا واقعہ متعدد جگہ بیان فرمایا ہے کہ ان کی قوم کافر اور مشرک ہونے کے ساتھ ساتھ ایک انتہائی خبیث اور بدترین بد فعلی میں مبتلا تھی، یعنی وہ لڑکوں سے اپنا منہ کالا کیا کرتی تھی۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے اس پوری قوم کو تباہ کرنے اور ان کی بستیوں کو الٹ دینے کے لیے آسمان سے فرشتوں کو بھیجا تھا، اور یہ فرشتے انتہائی حسین اور خوبصورت لڑکوں کی شکل میں آئے تھے۔ جب حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو اس کا علم ہوا کہ کہیں سے بڑے حسین اور خوبصورت لڑکے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر آئے ہیں، تو ان کی قوم نے برا ارادہ لے کر حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ جو لڑکے گھر آئے ہیں انہیں فوراً ہمارے حوالے کرو۔ ادھر حضرت لوط علیہ السلام کو بالکل معلوم نہ تھا کہ یہ آنے والے لڑکے اللہ کے فرشتے ہیں، اس لیے حضرت لوط علیہ السلام بڑے گھبرا گئے کہ اس ظالم قوم کی حوث سے میں اپنے مہمانوں کو کیسے بچاؤں۔ چنانچہ وہ اپنی قوم کو سمجھانے لگے اور اللہ کے عذاب سے ڈرانے لگے، اے میری قوم اللہ سے ڈرو اور میرے ان معزز مہمانوں کو پریشان نہ کرو۔ چنانچہ قرآن کریم کے اندر سورہ ہود میں حضرت لوط علیہ السلام کے اس وعظ کو ان الفاظ میں ذکر کیا گیا ہے، فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي، اے قوم اللہ سے ڈرو، یہ آنے والے لڑکے میرے معزز مہمان ہیں، مجھے مہمانوں کے سامنے بے عزت اور شرمندہ نہ کرو۔ أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلُ الرَّشِيدِ، کیا تم لوگوں میں ایک آدمی بھی نیک چلن نہیں ہے؟ دیکھیے قرآن کریم کے اس واقعے سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ مہمانوں کی تذلیل، مہمانوں کو ذلیل کرنا گویا میزبانوں کو ذلیل کرنا ہے، مہمانوں کا پریشان ہونا گویا میزبانوں کی رسوائی ہے۔ آپ حج بیت اللہ کے لیے نکل رہے ہیں تو شیطان آپ کے پیچھے لگے گا، شیطانی و شہوانی خواہشات بھی پیدا ہوں گے۔ سفر حج کیا ہے؟ گویا خدا کی طرف سے ایک امتحان ہے کہ یہ جو تم اپنی زبان سے لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند کرتے ہوئے آئے ہو، تم اپنے دعوے میں کہاں تک سچے ہو؟ اللہ کے سچے عاشق بن کر آئے ہو یا محض سیر و تفریح کے لیے آئے ہو؟ بس اللہ تعالیٰ یہی دیکھنا چاہتے ہیں، اس لیے ہر حاجی پر لازم ہے کہ وہ اپنی نظر کی خوب حفاظت کرے، ورنہ اس مقدس سرزمین میں پہنچ کر نظر کی حفاظت نہ کرنا اور گناہ کے خیالات کو سوچنا پھر ان کے تقاضوں پر عمل کرنا بڑا ہی ناقابل معافی جرم ہے۔ کیونکہ ان مقدس مقامات میں جہاں ہر نیکی کا اجر و ثواب ہزارہا درجہ بڑھ جاتا ہے تو وہاں کسی معصیت کا وبال اور خدا کی نافرمانی کی سزا بھی اسی حیثیت سے کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ شہید اسلام حضرت العلام مولانا محمد یوسف صاحب لدھیانی رحمت اللہ علیہ نے ایک بڑا عبرتناک واقعہ لکھا ہے۔ ایک بزرگ بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے اور دوران طواف انہوں نے دیکھا، ایک شخص کو دیکھا کہ وہ اپنی آنکھ پر پٹی باندھ رکھا ہے اور بار بار کہہ رہا ہے، اے مالک میں آپ کی ناراضگی سے پناہ چاہتا ہوں، اے مالک میں آپ کی ناراضگی سے پناہ چاہتا ہوں۔ طواف کے چکر پورے کر کے ان بزرگ نے اس حاجی کو پکڑ کر پوچھا، بھائی یہ آپ کیا کہہ رہے تھے اور اپنی آنکھوں پر یہ پٹی کیوں باندھ رکھی ہے؟ انہوں نے کہا کہ میرے بھائی، اپنی حالت بتاتے ہوئے مجھے شرم آ رہی ہے، چونکہ آپ نے پوچھا ہے اس لیے بتاتا ہوں کہ میں بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا کہ اچانک نظر کسی نامحرم عورت پر پڑ گئی اور میں اس کو دیکھنے لگا، اچانک میری آنکھ پر غیب سے ایک زوردار تماچا پڑا، بس آنکھ جاتی رہی اور ساتھ ہی آواز آئی کہ شرم نہیں آتی، میرے گھر میں پہنچ کر بھی نامحرم کو دیکھ رہا ہے، بس اس وقت سے توبہ کر رہا ہوں کہ اے مالک میں آپ کی ناراضگی سے پناہ چاہتا ہوں۔ میرے دینی بھائی بہنوں، اس واقعے سے ذرا سبق حاصل کرو اور یہ بات ذہن نشین کر لو کہ حفاظت نظر فرض ہے۔ سورہ نور کی اس آیت کو کبھی نہ بھولو جس میں اللہ تعالیٰ صاف اور واضح الفاظ میں حکم دے رہے ہیں، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایمان والوں سے فرما دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں، یعنی کسی نامحرم عورتوں پر نگاہ نہ ڈالیں۔ آگے عورتوں کے لیے بھی اسی قسم کا مضمون بیان فرمایا، وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن، اے پیغمبر اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ مسلمان عورتوں سے بھی فرما دیجئے کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں۔ دیکھیے ایسا حکم اس لیے دیا گیا ہے کہ ساری بے حیائی اور بدکاری کی ابتدا آنکھوں ہی سے شروع ہوتی ہے، جس کی انتہا زنا کاری پر ختم ہوتی ہے، اور زنا و بدکاری سے بچانے ہی کے لیے حفاظت نظر کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ زنا کاری و بدکاری سے بچانے ہی کے لیے یہ ٹی وی ویڈیو اور وی سی آر وغیرہ شیطانی ڈبوں کا خریدنا، اپنے گھروں میں لانا اور دیکھنا حرام ہے۔ لیکن آج رونے کا مقام ہے کہ ہمارے مسلمان بھائی حج جیسے عظیم فریضہ کی ادائیگی کے بعد اپنے ساتھ ٹیلی ویژن کے ڈبے، فوٹو کے کیمرے اور گانے بجانے کے فحش آلات خرید لاتے ہیں۔ کیا ایسی سنگین حرکت ایک حاجی کے شایان شان ہو سکتی ہے؟ یہ تو بتائیے کہ ایسا حج جس میں اول سے آخر تک گناہ کبیرہ سے احتراز نہ ہو تو کیا عند اللہ وہ حج مقبول بھی ہوگا؟ یاد رکھیے، وہ حج حج ہی نہیں جس میں حرام کاری اور کبیرہ گناہوں سے نہ بچا جائے، اور وہ انسان انسان ہی نہیں جس کے دل میں بیت اللہ کی عظمت کا پاس و لحاظ نہ ہو، خدا کے قہر و جلال کا اس کے دل میں خوف نہ ہو۔ لیکن کیا کہا جائے، آج ہماری آنکھوں پر غفلت کے بہت سے پردے ایسے پڑے ہوئے ہیں کہ انجام سے بے خبر حاجی دربار الہی اور دربار رسالت میں پہنچ کر بھی گناہ کو نہیں چھوڑتے، پراگندہ خیالات اور آنکھوں کی خیانت سے نہیں چوکتے۔ حرمین شریفین زادہم اللہ شرف تشریفا و تکریما میں حفاظت نظر کے سلسلے میں حضرت عارف باللہ مولانا الشاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ، مجاز بیعت حضرت محی سنہ مولانا ہردوئی رحمت اللہ علیہ کا ایک بہترین ملفوظ میں نے دیکھا ہے، جس کا مفہوم آپ حضرات کے سامنے پیش کروں۔ جتنے لوگ مکہ مکرمہ اور حرم شریف میں ہوتے ہیں وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں، اور جو لوگ مدینہ منورہ میں ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے بھی مہمان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی مہمان ہیں۔ اگر کسی مرد کو کسی غیر عورت پر نگاہ پڑ گئی، دوران طواف کوئی عورت بازو آ گئی، تو دل میں فوراً سوچ لیا کیجئے کہ یہ میری ماں بہن اور بیٹی سے زیادہ محترم ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی مہمان ہے۔ اس طرح سوچنے سے توجہ دوسری طرف ہٹ جائے گی، کیونکہ ایسا کون بے غیرت حاجی ہوگا جو اپنی ماں اور بہن کے لیے دل میں برے خیالات لائے۔ اسی طرح عورتوں کے لیے بھی حرمین شریفین میں غیر مردوں سے شرعی پردہ کرنا فرض ہے، بلکہ حالت احرام میں بھی غیر مردوں سے پردہ کرنا شرعاً لازم اور ضروری ہے۔ لیکن انتہائی افسوس کا مقام ہے کہ یہ حج بیت اللہ کو جانے والی عورتیں جس گروپ میں بھی وہ شامل ہو کر نکلتی ہیں، تو شرم و حیا کو بالائے طاق رکھ کر اجنبی مردوں سے کچھ اس طرح بے پردہ ہو کر گھل مل جاتی ہیں جیسے تمام مرد ان کے محرم ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور اسی طرح وہ سمجھدار قسم کی عورتیں بھی جو اپنے وطن میں تو کسی قدر شرعی پردہ کی پابند نظر آتی تھیں، لیکن جیسی ہی وہ بھی حرمین شریفین میں پہنچتی ہیں تو دیگر ممالک سے آنے والی ان عورتوں کی دیکھا دیکھی خود بھی بے پردہ ہو جاتی ہیں، اور یہ سمجھ بیٹھتی ہیں کہ یہ حج یا عمرہ میں پردہ نہیں ہے۔ توبہ توبہ، یہ کس قدر جہالت اور کس قدر کھلی بے حیائی اور بے غیرتی کی بات ہے۔ اگر ان عورتوں کے شوہر یا ان کے محرم مردوں کو صحیح معنی میں خدا کا خوف دامنگیر ہوتا تو مجال نہ تھی کہ یہ عورتیں بے حیائی اور بے پردگی کا اس طرح مظاہرہ کر سکتی۔ بس اسی سے یہ حقیقت بھی خوب روشن ہو جاتی ہے کہ گھر میں ذمہ دار کا خوف گھر والوں کو بے پردگی اور بہت سے گناہوں سے روک دیتا ہے، مگر یہ خوف موقوف ہے غیرت اور حمیت پر۔ اگر خدا نہ خواستہ عورت کے محرم یا شوہر ہی کے اندر خدا کا خوف نہ ہو، غیرت نہ ہو، تعلیمات اسلام کا کوئی پاس و لحاظ نہ ہو، تو پھر بیوی بچوں کو بے پردگی سے، فسق و فجور سے، خدا کی نافرمانی سے روکنے اور غلطی پر گرفت کرنے کا سوال ہی کب پیدا ہو سکتا ہے؟ بس اس اعتبار سے اصل مجرم تو مرد ہوئے، پھر عورتیں بھی ان کے جرم میں شریک ہو جاتی ہیں۔ مرحوم اکبر الہ آبادی رحمت اللہ علیہ نے کئی سال پہلے زمانے کی کیا خوب تصویر کشی کی ہے۔ بے پردہ کل جو نظر آئیں چند بیبیاں، اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا۔ پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا، کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کے پڑ گیا۔ خوب یاد رکھنا چاہیے کہ عورتوں کے لیے مسئلہ بس اسی قدر ہے کہ عورت حالت احرام میں صرف اور صرف اپنے چہرے پر کپڑا نہ لگنے دے، یعنی غیر مردوں کے سامنے وہ برقعے کا نقاب اس طرح ڈال لے کہ نقاب اس کے چہرے کو نہ لگے۔ اس کے علاوہ باقی سلے ہوئے کپڑے، برقع وغیرہ پہن کر اپنا سر اور تمام بدن باقاعدہ ڈھانکی رہے۔ اب اس حکم شرعی سے قطع نظر ایک عورت کے لیے شرعاً یہ کیسے درست ہو سکتا ہے کہ وہ اپنا چہرہ کھولی ہوئی غیر مردوں کے سامنے پھرتی رہے؟ دیکھیے حالت احرام میں عورتیں کس طرح پردہ کریں، اس کا طریقہ حدیث شریف میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارکہ میں اپنے ایک حج کے واقعے میں یوں بیان فرماتی ہیں کہ ہم سب سفر کے دوران حالت احرام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اور احرام کی وجہ سے ہمارے چہرے کھلے ہوئے تھے، اور ہمارے قریب سے قافلے گزر رہے تھے۔ چنانچہ جب کوئی قافلہ ہمارے سامنے سے گزرتا تو ہم میں سے ہر عورت پردہ کی غرض سے اپنی چادر اپنے سر پر تان کر اپنے چہرے کے سامنے اس طرح لٹکا لیتی تھی کہ وہ چادر اس کے چہرے کو نہ لگتی۔ اور جب قافلہ ہمارے سامنے سے گزر جاتا تو ہم اپنا چہرہ کھول لیتی۔ مندرجہ بالا حدیث سے یہ حکم روز روشن کی طرح واضح ہو گیا کہ عورتوں کو حالت احرام میں غیر مردوں کو اپنا چہرہ دکھانا، ان سے بات چیت کرنا یا غیر مردوں کے چہروں کو خود دیکھنا ہرگز ہرگز درست نہیں۔ لہذا عورتوں کے لیے جہاں تک ہو سکے پردے کی پوری رعایت کرنا اور اجنبی مردوں سے الگ تھلگ رہنا شرعاً ضروری ہے۔ لیکن یہ جو آج کل عورتیں حرم شریف میں مردوں کے ہجوم میں گھس جاتی ہیں، مقام ابراہیم یا حطیم میں نوافل پڑھنے کے لیے غیر مردوں سے ٹکر کرتی ہیں، رکن یمانی کو ہاتھ لگانے یا حجر اسود کو بوسہ دینے کے شوق میں مردوں کی بھیڑ میں گھس جاتی ہیں، یہ انتہائی ناجائز حرکت بلکہ حرام ہے، کیونکہ ایسی بے حیائی اللہ اور اس کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک عبادت نہیں بلکہ معصیت ہے۔ بھائی، اگر آپ پوری توجہ اور دل کے کانوں سے میری یہ گزارشات سنیں اور سمجھیں تو یقیناً آپ کو ان کی اہمیت کا اندازہ ہوگا۔ لہذا واقعتاً اگر آپ رضائے الہی حاصل کرنے کے لیے احرام باندھ کر بارگاہ خداوندی میں اپنی حاضری کا ارادہ لے کر نکل رہے ہیں تو اللہ کے واسطے دو باتوں کو ہرگز نہ بھولیے گا، تاکہ آپ کے حج کا یہ عظیم فریضہ صحیح معنی میں ادا ہو سکے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ حج کرنے کا طریقہ اور اس کے مسائل کو جاننے میں ہرگز غفلت نہ کریں۔ جاننے والے سمجھدار لوگوں سے حج کا طریقہ سیکھ کر اور علماء سے مسائل پوچھ کر مسائل خوب ذہن نشین کرا لیں۔ آسان حج اور آپ حج کیسے کریں، یہ دو کتابیں مستند اکابر کا لکھا ہوا ہے، ان کتابوں کا برابر مطالعہ کر لیا کریں، بلکہ اپنے سفر میں ایسی کتابوں کو ساتھ بھی رکھ لیا کریں تاکہ بوقت ضرورت آسانی ہو۔ یاد رکھیے، جس طرح نماز پڑھنے کے لیے نماز کے مسائل کا جاننا ضروری ہے، بالکل اسی طرح حج کرنے کے لیے حج کے مسائل اور حج کے طریقے کا جاننا سیکھنا بھی ضروری ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو حتی الامکان گناہ سے خود بھی پاک رکھیں، پھر اپنی بیوی اور بچوں کو بھی گناہ سے بچانے کی بھرپور کوشش کریں تاکہ حج مبرور اور زیارت مقبول کی دولت سے سرفراز ہو سکیں۔ گناہ سے بچ کر تقوی پر عمل کرنا تو ہر مسلمان پر ہر وقت اور ہر جگہ فرض ہے ہی، لیکن ایک حاجی جب احرام باندھ کر حج کے لیے نکلتا ہے تو قرآن کریم نے اس پر حالت احرام میں تین قسم کی پابندیاں لگائی ہیں، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، حاجی نہ تو کوئی فحش بات کرے اگرچہ بیوی کے ساتھ کیوں نہ ہو، نہ کوئی نافرمانی اور خلاف شرع کام کرے، اور نہ کسی قسم کی لڑائی جھگڑا اور سخت کلامی کرے، کیونکہ حاجی جب حج کی نیت سے احرام باندھ کر تلبیہ پڑھ لیتا ہے تو ہر طرح کی بے حیائی سے بچنا اب اس پر شرعاً ضروری ہو جاتا ہے۔ اگرچہ کھلم کھلا بے شرمی کی باتیں عام طور پر ہر ایک کے لیے ناجائز ہیں، لیکن احرام باندھنے کے بعد ایک احرام باندھنے والے کے لیے اپنی بیوی سے بھی ایسی باتیں کرنا ناجائز ہے۔ غور کیجئے کہ جب حالت احرام میں آدمی کے لیے اپنی بیوی کے ساتھ بھی بے شرمی کی گفتگو کرنا ناجائز قرار دے دی گئی، اور پھر بے شمار جائز چیزوں جیسے بال اور ناخن کٹوانا، خوشبو اور مرد کے لیے سلے ہوئے کپڑے وغیرہ سے روک دیا گیا، تو پھر گناہوں اور ساری باطنی خرابیاں جیسے حسد، بغض، کینہ، غیبت اور بد نظری وغیرہ کس طرح جائز اور قابل برداشت ہو سکتی ہیں؟ یہ چیزیں تو ہر وقت، ہر حال، ہر جگہ ناجائز اور حرام ہیں، تو اگر ان سے آپ نے ان مقدس مقامات میں بھی پرہیز نہیں کیا تو پھر یہ بیماریاں کب چھوٹیں گی؟ یاد رکھیے حالت احرام میں حج کے بابرکت ایام اور بابرکت سرزمین میں جہاں حجاج کرام صرف اللہ کی یاد اور اس کی عبادت کے لیے جمع ہیں، لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند کر رہی ہیں، احرام کا لباس انہیں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے ہر وقت اس کی یاد دہانی کرا رہا ہے کہ تم اس وقت خدا کے دربار میں موجود ہو، تو ایسی حالت میں بے شرمی کی باتیں، گناہ کی باتیں اور جھگڑوں کی کوئی گنجائش اور تصور ہی نہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انسان مکہ مکرمہ کے علاوہ اور جگہ کسی گناہ کا صرف ارادہ کرتا ہے تو اس وقت تک اس پر آخرت میں کوئی پکڑ نہیں ہے جب تک کہ وہ اس گناہ کو نہ کر لے، لیکن مکہ مکرمہ کی زمین ایسی مبارک زمین ہے جہاں انسان صرف گناہ کا ارادہ بھی کرے تو اللہ اس سے پکڑ کریں گے۔ چنانچہ اسی خوف سے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ طائف میں قیام کر کے یوں فرمایا کرتے تھے کہ اگر طائف میں مجھ سے 50 برائیاں بھی ہو جائیں تو اس قدر ڈر نہیں جتنا کہ مکہ کے اندر ایک برائی سے بھی میں ڈرتا ہوں۔ بہرحال احرام باندھنے والے کے لیے بے شرمی کی باتیں، گناہ کی باتیں اور جھگڑوں کی باتوں سے روکنے میں حکمت یہ ہے کہ مقام حج اور زمان حج میں انسان کو ان تین چیزوں میں مبتلا ہونے کے بکثرت ایسے موقع پیش آتے ہیں۔ حالت احرام میں آدمی اپنی بیوی سے اور اپنے گھر بار سے مہینوں علیحدہ رہتا ہے، پھر کعبۃ اللہ کا طواف کرتے ہوئے صفا اور مروہ کی سعی، میدان عرفات کا عظیم اجتماع، پھر مزدلفہ اور منا کے قیام میں اور جمرات میں ہر غرض کے ہر جگہ خواہ کتنی بھی احتیاط برتی جائے ہجوم کی وجہ سے عورتوں اور مردوں کا اختلاط ہو ہی جاتا ہے۔ ایسی حالت میں نفس پر قابو پانا کچھ آسان نہیں، اس لیے سب سے پہلے جذبات شہوت کے اظہار سے روک دیا گیا، پھر اس عظیم الشان اجتماع میں چوری وغیرہ بہت سے گناہ کبیرہ کے موقع پیش آتے ہیں، اس لیے گناہ نہ کرنے کی ہدایت کر کے محظورات احرام اور جملہ گناہوں سے روکا گیا، پھر آخر میں لڑائی نہ کرنے کا حکم فرما کر سفر حج میں ہر طرح کے جھگڑے اور سخت کلامی سے بچنے کی تاکید کی گئی، کیونکہ سفر حج میں اس کے امکانات بہت قوی ہیں۔ جیسا کہ آج دیکھا جاتا ہے کہ حاجی اپنے سفر کے ساتھیوں اور دیگر حاجیوں سے تجاوز کر کے معلم سے بھی جھگڑنے لگتے ہیں، کبھی جگہ کی تنگی کی وجہ سے یا سامان کے اٹھانے لے جانے پر یا بسوں پر سواری کے دوران، بالخصوص منا سے عرفات جانے کے لیے بسوں پر سواری کے دوران سیٹ حاصل کرنے کے لیے، پھر عرفات سے مزدلفہ کے لیے روانگی کے وقت حاجی بسوں پر اس قدر ٹوٹ پڑتے ہیں کہ یہ منظر جس نے دیکھا ہو وہی سمجھ سکتا ہے کہ انتہائی دکھن پیل بلکہ حد سے آگے بڑھ کر کے لڑائی جھگڑوں تک کی بھی نوبت پہنچ جاتی ہے۔ حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی علیہ الرحمہ اپنے ایک واعظ الحج المبرور میں فرماتے ہیں کہ ایک معصیت یعنی گناہ خاص حج کے متعلق زیادہ پیش آتی ہے کہ گھر سے نکل کر لڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ آگے تحریر کا مفہوم ہے کہ سفر حج میں کبھی استاد اور شاگرد، پیر اور مرید، باپ اور بیٹے کو بھی لڑتے دیکھا ہے، لیکن تقویٰ یہ ہے کہ حاجی ایسے موقعوں پر صبر اور تحمل سے کام لے، ہر تکلیف اور اذیت کو خاموشی سے برداشت کرے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ جو بوڑھے ہیں، کمزور اور بیمار ہیں، ان کا بھی برابر خیال رکھے اور تعاون کرتا رہے تاکہ اجر و ثواب کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے پائے۔ دنیا کا ہر نوکر اور خادم اسی بات کی کوشش اور فکر میں لگا رہتا ہے کہ میری محنت اور خدمت کا میرے آقا کو کسی بھی طرح علم ہو جائے تاکہ وہ مجھے زیادہ سے زیادہ انعام اور اکرام سے نوازے، اور اللہ کی ذات جو سب کی خالق و مالک ہے وہ حاجیوں کو اب یہ خوشخبری کا پیغام سنا رہی ہے کہ دیکھو تمہاری محنت اور کوشش بیکار نہ جائے گی، اگر تم اپنے سفر حج میں تقوی پر عمل کر لو گے تو اللہ تعالیٰ کو اس کا پورا علم ہے۔ وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، تم جو بھی نیک کام کرو گے تو اللہ تعالیٰ کو اس کا پورا علم ہے، وہ تمہارے عمل دل کے ارادے اور نیتوں سے خوب واقف ہے۔ چنانچہ حاجی اگر اپنے دل میں خدا کا خوف پیدا کر لے تو تقوی کی وہ بہترین دولت جو عرب یعنی حرمین شریفین کی بابرکت زمین سے شروع ہوگی تو وہ عجم اور اپنے وطن میں بھی باقی رہے گی، اور انشاءاللہ حج کی وہ رحمتیں وہ برکتیں بھی حاصل ہوں گی جن کی بشارت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان مبارک الفاظ میں دی ہے، من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدته امه، یعنی جس آدمی نے صرف خدا کی خوشنودی اور اس کی رضا مندی حاصل کرنے کے لیے حج کیا اس کے حج سے مقصود سیر و تفریح، تماشا بینی، شان و شہرت یا نام و نمود وغیرہ دنیاوی کوئی غرض نہ تھی، بلکہ صرف اور صرف اس نیت اور ارادے سے نکلا کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، اور پھر اس پورے حج میں اس نے نہ کوئی فحش اور غلط کام اس کیا اور نہ خدا کی نافرمانی کی، ہر قسم کے گناہوں سے اپنے دامن کو بچا لیا۔ تو حضور یوں فرماتے ہیں کہ اب تو وہ اپنے سارے گناہوں سے کچھ ایسا پاک و صاف ہو کر گھر لوٹتا ہے جیسے آج ہی اس کی ماں نے اس کو جنا ہے، یعنی جس دن وہ اپنی ماں کے پیٹ سے نکل کر دنیا میں قدم رکھا تھا تو تب وہ گناہوں سے جس طرح پاک تھا، اب جبکہ وہ اللہ کے گھر میں پہنچ کر یہ گریہ وزاری کر کے سچی توبہ کر لیتا ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اب وہ گناہوں سے دھل کر ایسا ہی پاک فرشتہ بن جاتا ہے جیسے آج ہی اس کی ماں نے اس کو جنا ہے، اسی حج کا نام حج مبرور ہے۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے مقبول حج کا نام حج مبرور رکھا ہے، یعنی وہ ایسا حقیقی حج ہے جس میں حج کی تمام تر رحمتیں و برکتیں جمع ہوں، جیسے ایک حدیث میں ہے کہ حج اور عمرہ انسانوں کے گناہوں کو اس طرح پاک کر دیتے ہیں جیسے بھٹی لوہے کے میل کچیل کو ختم کر دیتی ہے، کیونکہ حج کرنے والا جب عرفے کے دن جو حج کا رکن اعظم ہے میدان عرفات میں احرام کی حالت میں گزارتا ہے اور اپنی سابقہ زندگی جو غفلت اور گناہوں میں گزر گئی اس کو یاد کر کے گڑ گڑا کر روتا ہے، آگے خدا کے احکام پر عمل کرنے اور گناہوں سے بچ کر اطاعت و فرما برداری کا عہد و اقرار کر لیتا ہے، تو پھر جب اس دن کا سورج ڈوبتا ہے تو گویا اس حاجی کے سارے گناہوں کو بھی لے کر ڈوب جاتا ہے۔ کیسے قابل مبارک باد ہیں وہ حجاج جن کے قلوب خدا کی یاد سے سرشار ہوں اور جن کا مشغلہ ہی بس توبہ اور استغفار و مناجات ہوں، جو حقیقت میں روح حج ہے، کیونکہ حج کی جملہ عبادتیں جہاں تک آپ نگاہ ڈالیے تو بیت اللہ کا طواف، صفا مروہ کی سعی، میدان عرفات، پھر مزدلفہ کا قیام اور منا، ہر جگہ جو عبادتیں کی جاتی ہیں اور جو دعائیں مانگی جاتی ہیں سب میں بڑا حصہ توبہ اور استغفار ہی کا ہے۔ بفضلہ تعالی جس خوش نصیب حاجی کو بھی توبہ اور استغفار اور دعا و مناجات کی توفیق مل جائے تو سمجھیے کہ بڑی دولت مل گئی، بلکہ یہ علامت ہوگی اس کی قبولیت حج اور رحمت خداوندی کی، جیسا کہ ایک حدیث میں فرمایا گیا، من فتح لکم من فتح له منکم باب الدعاء فتحت له ابواب الرحمہ, یعنی جس شخص کے لیے دعا کا دروازہ کھولا گیا, یعنی جس کو دعا کے آداب و شرائط نیز گریہ وزاری کے ساتھ ہر وقت دعا مانگتے رہنے کی توفیق عطا کی گئی, تو سمجھ لو کہ اس کے لیے رحمت خداوندی کے دروازے کھول دیے گئے. اسی طرح جس حاجی کی زندگی حج کے بعد اس کی پچھلی زندگی سے بہتر بن گئی, یعنی حج سے پہلے وہ جن گناہوں میں مبتلا تھا اب ان گناہوں سے اس کے دل میں نفرت ہو گئی, تو یہ علامت ہوگی اس بات کی کہ الحمدللہ اس کا حج مقبول ہو گیا, کیونکہ حج کے بعد اس کی زندگی کا ایک نیا دور شروع ہو رہا ہے اور یہ نیا دور پچھلے دور سے بہتر اور پاکیزہ ہو. رب کریم ہم سب کو زندگی میں بار بار حرمین شریفین کی حاضری نصیب فرمائے اور سارے حجاج بیت اللہ کے ہر ہر عمل کو شرف قبولیت سے نواز کر اپنی رضا کاملہ نصیب فرمائے اور سب کی حاضری کو قبول فرمائے, آمین. ناظرین سے التجا کرتا ہوں کہ اپنی دعوات صالحات نیک دعاؤں میں اس ناکارہ اور اس کے والدین اور اہل و عیال کو فراموش نہ فرمائیں. ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین, ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, فاغفر لناشدها واغفر لقارئها, سألتک الخیر یا ذا الجود والکرم. اللہ تعالیٰ سنی ہوئی باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ابھی ہمارے استاد محترم تشریف لانے والے ہیں, آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اطمینان سے تشریف رکھیں, اور درخواست ہے کہ یہی الحمدللہ ضیافت کا انتظام ہے. تمام حضرات تنام ماہ حضر سے ہم سب کو شکریہ کا موقع عنایت فرمائے.